بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر ایک ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب یہ غازی سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں سید زید زمان حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام تصنیف یہ غازی سلطان محمد فاتح. مصنف سید زید زمان حامد. ناشر براس ٹیکس راول پنڈی. تقلیب حروف براس ٹیکس ٹیم. مجلس ادارات شہزاد مسعود رومی، سمیع اللہ بخاری، سفیان مسعود، سیدہ قدسیہ مشہدی، فاطمہ حسین، رملہ کلیم. کتابت و آرائش وقار احمد صدیقی. مطبعہ سہیل پرنٹرز. فون نمبر 0333-525-2655. تاریخ اشاعت مارچ سن 2015. قیمت 400 روپے. براس ٹیکس راول پنڈی پاکستان. فون نمبر 92-51-5598046-7. ویب سائٹ www.zhamid.pk. ای میل sayedzamanhamid@gmail.com. نوٹ: اس کتاب کو مصنف کی اجازت سے امت مسلمہ کی فلاح کے لیے تقسیم کیا جا سکتا ہے. سید و مرشدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ عشق و ادب. پیش لفظ: بے شک قسطنطنیہ لازمن فتح ہو جائے گا. کیا ہی شاندار وہ امیر ہوگا اور کیا ہی شاندار وہ فوج ہوگی کہ جو اس کو فتح کرے گی. تاریخ اسلام میں مسلمان حکمرانوں نے کسی اور شہر یا خطہ زمین کو فتح کرنے کے لیے اتنے وسائل خرچ نہیں کیے کہ جتنے قسطنطنیہ کی مہم کے لیے. اس کی وجہ اس کی شہر کی جغرافیائی اہمیت یا اس میں موجود مال و دولت نہیں بلکہ وہ سعادت تھی کہ جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت حدیث مبارک میں دی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی مسلمان فوجیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف میں بیان کی گئی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اگلے 900 سال تک پے تربے اس حیرت انگیز رومانوی شہر پر حملے کرتی رہی. مسلمانوں کو اس بات کا تو علم تھا کہ اس شہر نے لازمن فتح ہو جانا ہے، مگر یہ سعادت کس کے نصیب میں آتی ہے اس کا فیصلہ تاریخ میں ہی کرنا تھا. بالآخر سن 1453 میں یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے نصیب میں آئی. اس حیرت انگیز امر سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی جنگی حکمت عملی بناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ہی حضرت سراقہ کو خوشخبری دے دی تھی کہ وہ کسرہ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنیں گے، کہ یعنی ان کی زندگی میں ہی مسلمان فوجیں فارسی سلطنت کو شکست دے دیں گی. خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں نے جب فارس کے خلاف جنگی مہم کا آغاز کیا تو ان سب کو حق الیقین کے درجے پر علم تھا کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی، کیونکہ ان کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری تھی. فتح قسطنطنیہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں غزوہ ہند کی بشارت بھی فرمائی ہے، یعنی ایک مسلمان فوج ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر قبضہ کرے گی، اس کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی. آج کے جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کے تناظر میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری اور بشارت صرف پاک فوج کے لیے ہے کہ جو گزشتہ تقریباً 68 برسوں ہی سے مسلمان بھارت کے مشرکوں کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں ہے، اور اب یہ بات بھی پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ بھارت کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے. فتح قسطنطنیہ میں یہ حیرت انگیز راز چھپا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ایسا روحانی راز ہوتی ہے کہ جن کی بنیاد پر مسلمان سلطنت اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دے سکتی ہے. یہ پاکستان کے حکمرانوں سے سپہ سالاروں کے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ ہند کی بشارتوں پر یقین اور ایمان لاتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ ایک فیصلہ کن مورکے کی تیاری کریں اور پاک فوج کی تربیت اس نہج پر کریں کہ وہ اپنے آپ کو غزوہ ہند کے مجاہد سمجھے. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بھارت سے ہم حالت جنگ میں تو ہیں ہی اور فیصلہ کن جنگ بھی نزدیک ہی نظر آتی ہے. صرف اگر نیت غزوہ ہند کی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روحانی تائید بھی حاصل ہوگی کہ جو غزوہ ہند کے مجاہدین کے لیے مخصوص ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاک فوجی وہ بشارت یافتہ فوج ہے کہ جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بشارت کی تکمیل کروانی ہے انشاءاللہ. پاکستانی قوم خوش نصیب ترین ہوگی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر آمنن صدقن کہہ کر ایمان لائے. براس ٹیکس صفحہ نمبر 1. سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ. قسطنطنیہ لازمن فتح ہو جائے گا اور کیا خوب وہ سلطان ہوگا اور کیا خوب وہ فوج ہوگی. 13ویں صدی کے وسط تک منگول تقریباً پوری مسلم دنیا کو تباہ کر چکے تھے. بغداد سمیت مسلمان تہذیب کے تمام بڑے بڑے شہر کے جو ایشیا وسطی سے لے کر خراسان اور اناطولیہ تک پھیلے ہوئے تھے منگولوں کے پاؤں تلے روندے جا چکے تھے. اس وقت کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ منگول حملوں کے باعث اپنی آخری سانسیں لیتی مسلم تہذیب تھوڑے ہی عرصے میں پوری قوت کے ساتھ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی اور ایسی شاندار سلطنت بن کر ابھرے گی کہ جس کا جاہو جلال آنے والی صدیوں تک قائم رہے گا. اس زمانے میں سلجوق حکمران موجودہ ترکی میں اپنی چھوٹی سی ریاست کو بڑی مشکل سے قائم رکھے ہوئے تھے. اناطولیہ کے مشرقی جانب ایشیا میں باسنینیوں کے کچھ قلعے ابھی تک موجود تھے اور یورپ میں قسطنطنیہ کے عظیم الشان شہر پر ان کا قبضہ بدستور برقرار تھا. ایشیا وسطی اور ماوراء النہر کے علاقوں میں بہت بڑی تعداد میں منگول مسلمان ہونا شروع ہو چکے تھے, لیکن اس کے باوجود ان میں موجود بہت سارے فتنہ پرست گروہ مسلم دنیا کے لیے مسائل کھڑے کر رہے تھے. اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی ابھی تک یہ انتہائی وحشی قوم تھی کہ جس کا تہذیب و تمدن سے دور کبھی واسطہ نہ تھا. اسی اثنا میں ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہوا کہ جس نے نہ صرف اسلامی دنیا کی بلکہ پوری انسانی تاریخ ہی تبدیل کر کے رکھ دی. ایشیا وسطی سے ایک چھوٹا سا گمنام ترک قبیلہ آپس کی جنگوں میں شکست کھا کر نکلا اور منگولوں کے خوف سے در بدر ہو کر خراسان اور ایران کے علاقوں میں پناہ تلاش کرنے لگا. آخرکار یہ ترک قبیلہ پناہ کی خاطر علاؤالدین سلجوقی کے علاقے میں داخل ہو گیا. منگولوں کے خوف سے اپنی جان بچا کر بھاگنے والا یہ چھوٹا سا ترک قبیلہ جب سلجوق علاقے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی فوج نے ایک چھوٹی سی فوج کو اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے. قریب تھا کہ یہ چھوٹی سی فوج مکمل طور پر ختم ہو جاتی. اپنی قبائلی غیرت اور حمیت سے بے چین ہو کر اس ترک قبیلے نے فیصلہ کیا کہ اس چھوٹی فوج کا ساتھ دیا جائے. نتائج سے بے پرواہ ہو کر یہ ترک قبیلہ اس بڑی فوج پر حملہ آور ہو گیا اور اس غیر متوقع مدد کی وجہ سے وہ چھوٹی سی فوج نہ صرف یہ کہ مکمل تباہی سے بچ گئے بلکہ بالآخر فتح سے بھی ہمکنار ہوئی. مخالف فوج میں سے کچھ لوگ مار دیے گئے اور کچھ نے فرار کا راستہ اختیار کیا. جنگ ختم ہونے کے بعد اس ترک قبیلے کو معلوم ہوا کہ جس فوج کی مدد انہوں نے کی ہے وہ دراصل سلجوق فوج ہے. اس کی کمان خود سلجوق سلطان علاؤالدین سلجوقی کر رہے تھے. ان کے مخالف منگول فوج کا ایک لشکر صف آ رہا تھا. خود سلطان علاؤالدین سلجوقی کا اس ترک قبیلے سے یہ پہلا تعارف تھا. علاؤالدین سلجوقی اس غیر متوقع مدد کی وجہ سے اس ترک قبیلے کے اس قدر مشکور اور احسان مند ہوئے کہ اس قبیلے کو اپنے علاقے میں لیا اور ایک بہت بڑا صوبہ ان کے حوالے کر کے ان کو اس کا حکمران بنا دیا. قدرت کی طرف سے اس قبیلے کو جو وشتی ایشیا سے جان بچا کر در بدر پھر رہا تھا غیر معمولی تائید ملی. نہ صرف یہ کہ اب یہ ترک قبیلہ سلجوقی سلطان کی پناہ میں تھا بلکہ اس کے پاس اپنا ایک آزاد صوبہ بھی تھا. اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد روز بروز یہ قبیلہ مضبوط سے مضبوط تر ہی ہوتا گیا. سلطان علاؤالدین سلجوق کے انتقال کے بعد ان کی پوری سلطنت اب اس قبیلے کے پاس آ گئی. بعد میں اس کے ایک فرد عثمان خان نے جو سلطنت قائم کی وہ آئندہ 600 برس تک امت مسلمہ کی آبرو کا دفاع کرتی رہی اور جس کا روب اور دبدبہ پوری دنیا میں اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم رہا. عثمان خان کی قائم کردہ یہ سلطنت تاریخ میں پہلے سلطنت عثمانیہ اور بعد میں خلافت عثمانیہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے. صفحہ نمبر 2 پر ایک تصویر دکھائی گئی ہے جس میں منگول فوج دکھائی گئی ہے اور صفحہ نمبر 3 پر عثمان خان کی تصویر دکھائی گئی ہے. فطرتاً ترک ایک لڑاکا جنگجو قوم ہے. بہادری دلیری اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہی خصوصیات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود حکمت کے تحت اس قوم کا انتخاب کیا, اس کو کفر اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی دولت بخشی. ایک ایسے وقت میں کہ جب دیگر تمام مسلمان قومیں تنزل اور زوال کا شکار تھی اور مسلمان ملت کو نئے دلیر اور جہاں باز خون کی ضرورت تھی, ایسے میں یہ ایک تاریخ کا معجزہ ہی ہے کہ وہ منگول کہ جو دو نسلیں پہلے پوری مسلم دنیا میں عذاب الہی بن کر تباہی مچا رہے تھے, وہ مسلمان ہو کر امت کی سب سے بڑی مضبوط چٹان بن کر ابھرے. قدرت کی اسی معجزے پر اقبال کا وہ مارکت العرا شعر ہے, ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. صفحہ نمبر 4 پر تصویر دکھائی گئی ہے جس کے نیچے یہ ہیڈ لائن دی گئی ہے, پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستان کے مسلمان ڈاکٹروں کا وہ وقت کے جو خلافت عثمانیہ کی جنگ میں مدد کے لیے ترکی پہنچا. آج بھی اس بات کی وجہ سے ترک مسلمان پاکستان کے مسلمانوں کی انتہائی عزت و قدر کرتے ہیں. تقریباً 1300 میں قائم ہونے والی آل عثمان کی یہ حکومت 20ویں صدی میں سن 1923 تک امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی رہی. اپنے عروج کے وقت یہ خلافت 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی. ایک طرف اس کی سرحد چین سے ملتی تھی جو دوسری جانب خراسان, وسطی ایشیا, عراق, شام, مغربی افریقہ اور یورپ کے علاقے بھی خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط تھے. تقریباً 16ویں صدی عیسوی میں تو خلافت بھی بغداد کے عباسی حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل کر انہی ترک آل عثمان کے پاس منتقل ہو چکی تھی. اس کے بعد مذہبی طور پر بھی خلافت عثمانیہ امت مسلمہ کی قیادت اور نمائندگی کی ذمہ داری ادا کرتی رہی. اس وقت موجود پوری دنیا میں مسلمان سلاطین, حکمران اور گورنر تب تک اپنی حکمرانی کو قانونی اور دینی جواز نہ دے سکتے تھے کہ جب تک عثمانی خلیفہ کی جانب سے ان کو تائید اور حمایت حاصل نہ ہوتی. آج بھی خانہ کعبہ کے اطراف میں مسجد الحرام کی تعمیر انہی عثمانی خلفاء کی کروائی ہوئی ہے. آج بھی مدینے میں جو مسجد نبوی ہے اور جو ممبر شریف نصب ہے وہ بھی دور عثمانی کا ہی ہے. 600 سال تک یہ حکومت اور خلافت مسلمانوں کے جاہو جلال کی نمائندہ تھی اور مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت. پہلی جنگ عظیم کے بعد سن 1918 کے آس پاس جب مغربی طاقتوں نے جنگ میں شکست خوردہ خلافت عثمانیہ کے حصے بخرے کرنا شروع کیے تو اس پر ہندوستان کے مسلمانوں نے زبردست تحریک چلائی کہ جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسی دور میں علامہ اقبال نے بھی اپنی انتہائی جذباتی اور رومانوی شاعری سے پورے ہندوستان میں آگ سی لگا دی تھی اور یہاں سے مسلمانوں کے بہت سے گروہ ترک مسلمانوں کی حمایت اور امداد کے لیے ترکی پہنچنا شروع ہو گئے تھے. علامہ اقبال کی مشہور نظم فاطمہ بنت عبداللہ کے جس نے ایک 12 سالہ اربچی جنگ طرابلس میں ترک مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے اسی دور کی لکھی ہوئی ہے. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے, فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے, ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. صفحہ نمبر 5 پر نقشہ دکھایا گیا ہے. خلافت عثمانی اپنے عروج کے دور میں 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی. اس نقشے میں وہ تینوں بر اعظم دکھائے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی مسلمانوں کا تصادم قسطنطنیہ کی باطنیتی سلطنت کے ساتھ شروع ہو چکا تھا. غزوہ تبوک بھی انہی عیسائیوں کے خلاف تھا کہ جن کی تائید اور حمایت قسطنطنیہ کی باطنیتی سلطنت کر رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے قبل ہی حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی باطنیتی رومیوں ہی کے خلاف تھا. بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مسلمان فوجیں باقاعدہ طور پر شام میں داخل ہو گئی تھی کہ جن کی قیادت حضرت خالد بن ولید فرما رہے تھے. یہ تصادم بھی انہی رومیوں کے خلاف تھا کہ جن کا مرکز قسطنطنیہ تھا. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے شام کا پورا صوبہ باطنیتی سلطنت سے چھین کر خلافت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بحری بیڑا بنانا شروع کیا. اس کا ہدف بھی قسطنطنیہ کا شہر تھا. 34 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 200 بحری جہازوں پر مشتمل مسلمان بحری بیڑے نے پہلی مرتبہ باطنیتی بحری بیڑے سے سمندر میں مقابلہ کیا کہ جس میں تقریباً 700 بحری جہاز تھے. قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پہلے بحری تصادم میں مسلمان بحریہ نے عیسائی بحری بیڑے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی یہ پہلی باقاعدہ جنگی مہم تھی. صفحہ نمبر 7 پر تو دو تصاویر دکھائی گئی ہیں. قدیم باضبطی قسطنطنیہ کے جو صدیوں سے عیسائیت کے سر کا تاج تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان حکمران کو جنت کی بشارت دی تھی کہ جو اس کو پہلی دفعہ فتح کرے گا. ایک اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا تھا کہ روم اور قسطنطنیہ میں سے مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے. یہاں پر قدیم باضبطی قسطنطنیہ کو دکھایا گیا ہے دونوں تصاویر میں. صفحہ نمبر 8. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ کی جانب پیدر پہ جنگی مہمات روانہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں صحابہ ان جنگی مہمات میں شریک ہو کر قسطنطنیہ کے قلعے تک پہنچے. مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری بھی انہی جنگی مہمات میں شامل تھے اور آپ کا انتقال اسی مہم کے دوران ہی ہوا تھا. آج بھی آپ کا مزار تقریباً 20 دیگر صحابہ کرام کے ساتھ قسطنطنیہ موجودہ استنبول کے شہر میں واقع ہے. حضرت معاویہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی تقریباً 98 ہجری میں 1800 بحری جہازوں کے ساتھ قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا, مگر ناسازگار موسمی حالات کی وجہ سے مسلمان قلعے کا محاصرہ جاری نہ رکھ سکے. دور عمری کے بعد عباسی خلافت میں بھی اس شہر کو فتح کرنے کے لیے کئی جنگی مہمات بھیجی گئی, مگر یہ شہر ناقابل تسخیر ہی رہا. اس شہر سے مسلمانوں کی جذباتی اور رومانوی وابستگی کی وجہ سے یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ قسطنطنیہ کا شہر لازمن فتح ہو جائے گا اور جو سپہ سالار اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا اور جو فوج اس کے ساتھ ہوگی وہ بھی جنتی ہوگی. اسی حدیث شریف کو پورا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حضرت عثمان کے دور سے لے کر اگلے 900 سال تک مسلمان فوجی اور حکمران قسطنطنیہ کے شہر پر مسلسل حملے کرتے رہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے 900 سال میں اتنے وسائل خرچ کیے کہ اگر وہ وسائل یورپ کی طرف موڑ دیے جاتے تو پورا یورپ فتح کیا جا سکتا تھا, مگر مسلمانوں کے سامنے صرف یہی دھن رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی حدیث شریف کی بشارت کے مطابق وہ اس شہر کو فتح کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں. تصویراتی نقطہ نظر سے بھی قسطنطنیہ تاریخ انسانیت کے اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے. ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع یہ مضبوط قلعہ نہ صرف دنیا کے اہم تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ 900 سال تک مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سرحد کا کام بھی انجام دیتا رہا. جب تک عیسائی باضمیتی سلطنت اس شہر پر قابض رہی, مشرق میں واقع مسلمان ریاستیں ہمیشہ خطرے میں ہی رہیں. حتیٰ کہ 11ویں صدی عیسوی میں شروع ہونے والی صلیبی جنگوں کا آغاز بھی باضمیتی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ سے ہی ہوتا ہے. سلجوق سلطنت کے بعد ایشیائی کوچک موجودہ ایشیائی ترکی میں عثمانی سلطنت کے قیام سے تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں پر قسطنطنیہ کے راستے حملوں کا سلسلہ بند ہوا. اس کے بعد باضمیتی کبھی بھی اس راستے سے مسلمان علاقوں پر حملہ نہ کر سکے, بلکہ اس کے برعکس اب عثمانی ترک مسلمان ان کے علاقوں میں پیش قدمی کر رہے تھے. اب ترک مسلمانوں کا ہدف قسطنطنیہ تھا, مگر اس سے پہلے اس کے اطراف میں واقع مشرقی یورپ اور بلقان کے علاقوں پر قبضہ ضروری تھا. اس وقت تک آل عثمان نے باضمیتی سلطنت کے تمام مشرقی صوبے اور ایشیائی کوچک کی طرف واقع تمام قلعے فتح کر لیے تھے. صفحہ نمبر 9 پر دو تصاویر دکھائی گئی ہیں, جس میں دونوں تصاویر میں مصنف کو دکھایا گیا ہے اور یہاں پر یہ تحریر درج ہے. قسطنطنیہ کی فتح کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی تھی. ایک بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام قسطنطنیہ کی مہم کے دوران شہید ہوئے. آج بھی موجودہ استنبول میں 20 سے زائد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارات ہیں کہ جو قلعے کی دیوار کے آس پاس واقع ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت ابو سعید خدری, حضرت حمید اللہ انصاری اور حضرت ابو احمد انصاری جیسے اصحاب بھی یہیں آرام فرما رہے ہیں. صفحہ نمبر 10. سن 1347 میں غیر معمولی تاریخی واقعے کے نتیجے میں مشرقی یورپ میں مسلمانوں کا پہلا قلعہ قائم ہوا. یہ وہ وقت تھا کہ جب مغرب میں مسلمان اسپین سے نکالے جا رہے تھے. اندلس میں 700 سال حکومت کرنے کے بعد مسلمان ریاستیں کمزور ہو چکی تھیں اور عیسائی آہستہ آہستہ مسلمانوں کو آئبرین جزیرہ نما سے واپس افریقہ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے. مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطا تھی, لیکن اس پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا. زمانے میں یورپ کی تمام تر توجہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالنے پر مرکوز تھی. پاپ اور یورپی بادشاہ مشرق میں واقع مسلم سلطنتوں کے بجائے مغربی یورپ یعنی اندلس میں موجود مسلمان ریاستوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے. قدرت کا یہ عجیب کھیل تھا کہ ایک طرف تو مشرق میں مسلمانوں کو یورپ میں داخلے کا راستہ دیا جا رہا تھا, تو دوسری جانب مغرب میں انہیں یورپ سے نکالا بھی جا رہا تھا. اس وقت کا استنبول یا اس وقت کا قسطنطنیہ یورپ میں واقع ہے. بیچ میں سمندر تھا اور مشرق کی جانب ایشیا میں آل عثمان کی حکومت. عثمانیوں نے اس وقت یہ حکمت عملی بنائی کہ قسطنطنیہ کے قلعے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے سے بلقان اور مشرقی یورپ کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا جائے, تاکہ قسطنطنیہ کے قلعے کی پشت پر مسلمان ریاست قائم ہو سکے, اور اس طرح قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر کر آخر میں اس پر فیصلہ کن حملہ کیا جائے. حضرت عثمان کے وقت سے لے کر عثمانی ترکوں کے آغاز تک ہر مسلمان حکمران کا ہدف یہی شہر تھا, اور سبھی اس کو فتح کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے. ان کی تمام تر حکمت عملی کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہی تھی. 14ویں صدی تک خود بازنیتی سلطنت میں بھی حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ اب عثمانی ترکیہ محسوس کر رہے تھے کہ وقت فتح قسطنطنیہ کے لیے انتہائی موضوع ہے. ترکی کو بڑھتی ہوئی طاقت تھی, جبکہ ان کے مقابلے میں بازنیتی سلطنت زوال پذیر ہو کر شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. عظیم بازنیتی سلطنت کے جو 1000 سال سے مشرق میں عیسائیت کی نمائندگی کر رہی تھی, اب اس قدر زبوں حالی کا شکار تھی کہ اس کے تمام وہ صوبے کے جو مشرق یورپ اور بلقان کے علاقوں میں تھے بکھر کر اپنی آزادی کا اعلان کر رہے تھے. سربیا, مونٹیگرو, بلغاریا, بوسنیا جیسے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی آزاد عیسائی ریاستیں قائم ہو چکی تھی جو کہ بہم و دست و گرے بامبی تھی. اسی طرح بازنیتی کلسیا اور رومی کلسیا کے آپس میں سخت فرقہ وارانہ اختلافات بھی تھے, اور آپس میں ان کی جھڑپیں اور جنگیں بھی جاری رہتی تھی. چونکہ مغربی یورپ کے تمام ممالک رومی پاپ کے تحت تھے, اس لیے ان کی ساری توجہ قسطنطنیہ کو بچانے کے بجائے اسپین سے مسلمانوں کو نکالنے پر مرکوز تھی. ان حالات میں قدرت مسلمانوں کو موقع دے رہی تھی کہ وہ اپنے اس عظیم الشان ہدف کی جانب مضبوطی سے پیش قدمی کریں. 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں مسلمانوں نے ترک عثمانی سلطان مراد کی قیادت میں البانیہ پر یلغار کی. البانیہ کی جنگ کے دوران سرب فوج کے ساتھ مقابلے میں سلطان مراد شہید ہو گئے. اس کے نتیجے میں عین میدان جنگ میں ان کے بیٹے بایزید تخت نشین ہوئے. بایزید اس قدر صاحب جلال اور قوت والے غیرت مند حکمران تھے کہ ان کو ان کی قوم نے یلدرم کا خطاب دیا. یلدرم ترکی زبان میں بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں. ان کا یورپ اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا مستحکم ارادہ تھا. سن 1397 تک بایزید یلدرم نے اس قدر طاقت حاصل کر لی کہ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا مکمل محاصرہ کر لیا. قریب تھا کہ قسطنطنیہ فتح کر لیا جاتا. وہاں کا عیسائی بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ آئندہ قسطنطنیہ پر وہی بادشاہ حکومت کرے گا جس کو بایزید یلدرم خود نامزد کریں گے. پوری عیسائی دنیا کے لیے یہ انتہائی ذلت آمیز شرط تھی, مگر بازنیتی سلطنت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ان شرائط کو بھی قبول کرنے پر آمادہ تھی تاکہ اسے اپنی زندگی کے چند لمحے مزید عطا کر دیے جائیں. صفحہ نمبر 11 پر آل عثمان کے ترک سلاطین کی تصاویر دکھائی گئی ہیں. 16ویں صدی میں خلافت بھی عباسی خاندان سے منتقل ہو کر عثمانیوں کے پاس آ گئی تھی اور پھر 1923 تک قائم رہی. عین اس وقت کے جب سلطان بایزید یلدرم یورپ فتح کرنے میں مصروف تھے اور قریب تھا کہ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیں, تو قدرت کی طرف سے ایک رکاوٹ آ گئی. وسطی ایشیا سے ایک منگول حکمران اٹھا کہ جو ظاہراً تو مسلمان تھا مگر اسلامی اخلاقیات اور شرافت سے ابھی آری تھا. دنیا سے تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے. تیمور لنگ وسطی ایشیا سے نکل کر اپنی حکومت وسیع کرنا چاہتا تھا. کہنے کو تو وہ مسلمان تھا, لیکن اس کی تلوار سے سب سے زیادہ نقصان خود امت مسلمہ کو ہی پہنچا. سن 1398 میں تیمور لنگ ماورا النہر سے افغانستان میں داخل ہوا. خیبر کے راستے دہلی تک جا پہنچا اور دہلی کو لوٹ کر واپس چلا گیا. اگلے سال اس نے خراسان, بغداد اور دمشق کا راستہ اختیار کیا. اس راستے میں تمام واقع تمام مسلمان شہروں کو تباہ و برباد کرتا ہوا دوبارہ اپنے مرکز ماورا النہر چلا گیا۔ سن 1402 میں کہ جب سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ کو فتح کرنے جا رہے تھے تو تیمور نے وسطی ایشیا سے نکل کر اس مرتبہ اناطولیہ میں آل عثمان کی حکومت پر حملہ کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے تیمور کو اس حملے کی دعوت دی تھی تاکہ بایزید قسطنطنیہ فتح نہ کر سکے۔ بایزید یلدرم نے مجبوراً یورپ سے اپنا حصار اٹھایا اور بہت قلیل فوج کے ساتھ تیمور لنگ سے مقابلے کے لیے واپس ایشیا کی جانب نکل پڑے۔ سلطان یلدرم کے پاس صرف 100,000 فوج تھی، ان کے مقابلے میں تیمور 500,000 فوج کے ساتھ عثمانی علاقوں میں داخل ہو چکا تھا۔ تیمور کی اس حرکت کی وجہ سے کم از کم اس وقت یورپ نے سکھ کا سانس لیا۔ قدیم انگورا موجودہ انقرہ کے مقام پر 1402 میں دونوں فوجوں کا تصادم ہوا۔ بایزید کے مغل دستوں کی بے وفائی، سرب اور فرانسیسی سرداروں کی کمزوری اور عثمانی قلعے پر ہاتھیوں کے ساتھ تیمور کے حملے کی وجہ سے یلدرم کی فوج تباہ ہو گئی۔ سلطان یلدرم کا بیٹا مصطفیٰ میدان جنگ میں مارا گیا، خود سلطان یلدرم تیمور کا قیدی بن گیا۔ تیمور نے سلطان یلدرم کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا۔ سلطان یلدرم کو ایک پنجرے میں قید کر دیا گیا اور تیمور انہیں اپنی فوج کے ساتھ گھماتا رہا۔ اسی پنجرے میں سلطان یلدرم کا 8 مہینے بعد انتقال ہو گیا۔ سلطان یلدرم کے گرفتار ہونے اور جیل میں انتقال کے بعد تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ آل عثمان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، لیکن موجزانہ طور پر 10 سے 12 سال کے انتشار کے بعد ایک ترک سلطان دوبارہ تخت پر بیٹھے اور آل عثمان دوبارہ یکجا ہو گئی۔ تقریباً 1413 کے آس پاس سلطان محمد اول کے، جو سلطان بایزید یلدرم کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر عثمانی سلطنت کو ایک مرتبہ پھر مستحکم کر دیا۔ سن 1451 میں بالآخر آل عثمان میں سے ایک شخص تخت پر بیٹھے کہ جن کا نام سلطان محمد ثانی تھا۔ بعد میں تاریخ نے ان کو سلطان فاتح کے نام سے یاد کیا۔ تخت نشینی کے وقت سلطان کی عمر صرف 23 برس تھی۔ صفحہ نمبر 13 پر تصویر دکھائی گئی ہے۔ سلطان بایزید یلدرم تیمور لنگ کی قید میں ہیں، جو کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 14، سلطان محمد فاتح کے تخت نشین ہونے تک سلطنت عثمانیہ ایک مرتبہ پھر پوری قوت اور جاہو جلال کے ساتھ مستحکم ہو چکی تھی۔ تیمور لنگ کے ہاتھوں کھائے ہوئے زخم بھر چکے تھے اور اب ایک مرتبہ پھر عثمانی سلطنت کی توجہ یورپ کی طرف، خصوصاً قسطنطنیہ کی فتح کی جانب مرکوز ہو چکی تھی۔ سلطان محمد کو فتح قسطنطنیہ کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری روحانی وابستگی رکھتے تھے اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتے تھے کہ جو فتح قسطنطنیہ کے لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات سلطان محمد فاتح کے خواب میں ایک بہت نورانی صورت بزرگ تشریف لائے اور حکم دیا کہ قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بزرگ خود حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ میزبان صحابی ہیں کہ جن کے گھر کے سامنے مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک گئی تھی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری حضرت معاویہ کے دور میں مسلمانوں کے اولین دستوں کے ہمراہ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن فتح یاب نہ ہو سکے۔ اس کی فصیل کے باہر ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ جس وقت سلطان محمد فاتح کو یہ روحانی بشارت ملی، اس وقت ایشیا اور یورپ کے جغرافیائی حالات قسطنطنیہ پر حملے کے لیے بہت موزوں ہو چکے تھے۔ تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانی مسلمان مضبوطی سے دوبارہ قابض ہو چکے تھے اور یورپی بھی قسطنطنیہ کو چھوڑ کر بلقان اور مشرق یورپ کے دیگر علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ ایک دوال پذیر ریاست کا ایک ایسا دارالحکومت تھا کہ جو اب چاروں طرف سے عثمانی سلطنت کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ 900 سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب فوجی نقطۂ نظر سے بھی مسلمان اس قابل ہو چکے تھے کہ اس شہر پر ایک بھرپور یلغار کر سکتے۔ چنانچہ تخت سنبھالتی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ دفاعی لحاظ سے قسطنطنیہ اس زمانے میں دنیا کا سب سے مضبوط قلعہ تھی۔ اس کی دیواروں کی موٹائی اتنی زیادہ تھی کہ گزشتہ 1000 سال میں کوئی بھی بیرونی فوج طاقت کے زور پر اس شہر کو فتح نہیں کر سکی تھی۔ آج بھی اگر آپ استنبول جا کر اس کی فصیل کی دیواروں کی موٹائی دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس موٹی دیوار کے بھی کئی حصار تھے۔ ایک باہر کا حصار تھا کہ جو میدانی علاقے کی طرف تھا، اس کے علاوہ شہر کے نزدیک ایک داخلی حصار تھا وہ بھی اتنا ہی مضبوط تھا جتنا کہ خارجی. پھر اس شہر کا جغرافیہ بھی اس کا سب سے بڑا دفاع تھا, یعنی اس شہر کے تین اطراف میں سمندر اور چوتھی طرف خشکی ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ تقریباً ناقابل شکست تھا. قسطنطنیہ کے مضبوط ترین قلعے کو فتح کرنے کے لیے اس کی دیواروں میں شگاف ڈالنا اور سمندر کی جانب سے دشمن کی رسد اور کمک کو روکنا اس مہم کے اہم ترین اہداف تھے. سلطان محمد فاتح نے پہلے قسطنطنیہ کے سامنے مشرقی سمت میں ایک بڑے قلعے کی تعمیر شروع کی تاکہ بحر اسود بلیک سی کی طرف سے قسطنطنیہ کی فوج کو کوئی امداد نہ پہنچ سکے. یہ قلعہ عین آبنائے باسفورس پر قائم کیا گیا. اس کے نتیجے میں اس آبنائے میں اب کوئی بھی بحری جہاز بغیر سلطان کی اجازت کے سفر نہیں کر سکتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ عثمانی بحری فوج بھی بنائی گئی. کئی سو بحری جہاز تیار کیے گئے جن کا کام آس پاس کے سمندروں کی ناکہ بندی کرنا, سمندر کے راستے قسطنطنیہ پر حملہ کرنا تھا. لیکن شہر پر اصل حملہ خشکی کے راستے ہی ہونا تھا. قلعے کے غیر معمولی دیواریں توڑنے کے لیے غیر معمولی توپ خانے کی ضرورت تھی. اس دور میں بارود ایجاد ہو چکا تھا اور فوجیں اب توپ خانے یا آلٹری کا استعمال بھی کرنے لگی تھی, مگر پھر بھی توپیں اتنی بڑی نہ تھی کہ کیسے گولے داغ سکتی جو فتیل کی موٹی دیواروں میں شگاف ڈال سکے. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں پر مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.